Assalamualaikum. Voice of America, Washington से एक घंटे के न्यूज शो के साथ यास्मीन जमील हाजिर है। इस वक्त पाकिस्तान में रात के 11, भारत में 11:30 और यहाँ वाशिंगटन में दिन का 1 बजा है। खबरों से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। पाकिस्तान,
खुफिया मालूमात की बुनियाद पर सिक्योरिटी एहलकारों की कार्रवाई में दाइश का एक मुश्तबा शिद्दत पसंद हलाक। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद जलील, तफसीलात कुछ देर बाद।
पाकिस्तान ने दहशतगर्द तंजीमों जमातुल अहरार और लश्कर जंगवी पर पाबंदी आयद कर दी। इस्लामाबाद से मैं हूँ नासिर महमूद, तफसीलात कुछ देर बाद।
लाहौर में 3 रोजा फैज मेला जारी। मुंतजमीन कहते हैं कि ये मेला फैज अहमद फैज के सकाफती इर्तका के नजरिए का तर्जुमान है। लाहौर से मैं हूँ अफजल रहमान, तफसील थोड़ी देर बाद।
जनूबी एशिया,
कंट्रोल लाइन पर गोलाबारी का तबादला, 4 हलाक 2 जख्मी। मैं हूँ मुजफ्फराबाद से रोशन मुगोर, तफसीलात थोड़ी देर बाद।
इंटरनेशनल न्यूज, व्हाइट हाउस की कौमी सलामती की मशीर सुजन राइस ने शाम की हुकूमत और उसके रूसी हिमायतियों को हफ्ते के रोज इंतबाह किया कि उन्हें हलब में बागियों के जेर कब्जा हिस्सों के अस्पतालों पर हौलनाक बमबारी पर जवाबदेह ठहराया जाएगा। खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान के एक तफरीही मकाम मरी के करीब दाइश का एक मुबैना कमांडर सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ फायरिंग में हलाक हो गया। इंसदाद दहशतगर्दी के इदारे के एक बयान में कहा गया कि उसका साथी फरार होने में कामयाब रहा। तफसीलात इस्लामाबाद से मोहम्मद जलील की इस रिपोर्ट में।
सूबे पंजाब की पुलिस ने वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद के शुमाल मशरक में वाके शहर मरी के मुजाफात में एक कार्रवाई के दौरान शिद्दत पसंद ग्रोह दाइश के एक मुश्तबा अस्करियत पसंद को हलाक करने का दावा किया है। महकमा इंसदादे दहशतगर्दी के तर्जुमान का कहना है कि इस कार्रवाई के दौरान दाइश का एक मकामी कमांडर इमरान सती और उसका एक साथी फरार होने में कामयाब हो गए। तर्जुमान के एक बयान के मुताबिक पुलिस ने यह कार्रवाई गुज़श्ता रोज उन खुफिया मालूमात की बुनियाद पर की के मुबैना शिद्दत पसंद इस्लामाबाद में दहशतगर्दी की कार्रवाई करने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। बयान में मजीद बताया गया है कि जब महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के अहलकार मरी के नवा सांझ पहुंचे और मुश्तबा शिद्दत पसंदों को हथियार फेंकने के लिए कहा तो उन्होंने जवाब में पुलिस अहलकारों पर फायरिंग शुरू कर दी और दस्ती बम से हमला किया जिससे 2 पुलिस अहलकार जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि इस दौरान एक मुश्तबा शिद्दत पसंद एहसान सती अपने ही साथियों की गोली लगने से हलाक हो गया जबकि 2 दीगर फरार होने में कामयाब हो गए जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के तर्जुमान का कहना है कि ये मुश्तबा अस्करियत पसंद इस्लामाबाद में एक पुलिस चेक पोस्ट और एक निजी मीडिया हाउस पर होने वाले हमलों में भी मुलविस थे। रवा हफ्ते सूबे पंजाब के महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने एक कार्रवाई के दौरान शिद्दत पसंद तंजीम दाइश के मुबैना 8 अरकान को गिरफ्तार करने का दावा किया था। बताया गया कि इन लोगों को उस वक्त लाहौर से गिरफ्तार किया गया जब वो अफगानिस्तान और शाम जाने की तैयारी कर रहे थे। पाकिस्तानी हुकाम अगरचे मुल्क में दाइश की मुनज्जम मौजूदगी से इनकार करते हैं ताहम मुबसरीन का कहना है कि मुल्क में ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो दाइश को मुनज्जम करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाइयों की वजह से ताहाल उन्हें खातर खा कामयाबी हासिल नहीं हुई है। सियासी और दिफाई अमूर के मारूफ तजियाकार रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा
जो पुराने टेररिस्ट ग्रुप थे उनमें भी बाज अपने ग्रुप्स को मेन ग्रुप को छोड़ के तो वो दाइश का लेबल लगा लेते हैं और वो शुरू कर देते हैं उनके तौर तरीके। तो इस वजह से ये कहना कि मुकम्मल तौर पे यहाँ नहीं या हमने खत्म कर दिया वो तो शायद दुरुस्त ना हो लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि वो एक ऑर्गेनाइज शक्ल में पूरे मुल्क में मौजूद नहीं है। उनके आइसोलेटेड सेल या आइसोलेटेड उनके कहीं छोटे ग्रुप्स मौजूद हैं जिनको इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर न्यूट्रलाइज किया जाता है।
हालिया महीनों में सिक्योरिटी हुकाम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शिद्दत पसंद ग्रुप दाइश से मुबैना तौर पर मुंसलिक मुतअद्दिद शिद्दत पसंदों को हलाक और गिरफ्तार करने का भी बता चुके हैं जबकि हुकाम इस बात की भी तस्दीक कर चुके हैं कि इस दौरान कई पाकिस्तानी शहरी दाइश में शमूलियत के लिए शाम भी जा चुके हैं। मोहम्मद जलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
मुतनाज़ कश्मीर की आर्जी सरहद लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान और भारतीय फोर्सेज के दरमियान हफ्ते के रोज एक बार फिर फायरिंग का तबादला हुआ जिसमें 4 अफराद के हलाक होने की इत्तला है। गुज़िश्ता कई हफ्तों के दौरान फायरिंग और गोलाबारी में सरहद के दोनों जानिब सिक्योरिटी एहलकारों के साथ साथ कई आम शहरी हलाक हो चुके हैं और सैकड़ों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। तफसीलात मुजफ्फराबाद से रोशन मुगल की इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तानी कश्मीर में हुकाम का कहना है कि हफ्ते के रोज जिला कोटली के चौड़ोई सेक्टर के सरदी गांव केरनी में भारतीय फौज की तरफ से داغا گیا ایک مارٹر گولہ ایک گھر پر گرنے سے تین لڑکیوں سمیت چار افراد کی موت واقع ہوئی۔ چڑھوئی کے اسسٹنٹ کمشنر راجہ عارف نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 5 اور 10 سال عمر کی 2 لڑکیاں موقع پر ہلاک ہوئیں، جبکہ ان کا بھائی اور ایک اور رشتہ دار اسپتال جاتے ہوئے راستے میں دم توڑ گئے۔ حکام کے مطابق پاک بھارت افواج کے درمیان بمبر، سمانی، کھوئی رٹا اور چکوٹی سیکٹر میں بھی ہفتے کے روز گولہ باری کا تبادلہ ہوا، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا اور تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے اور بعض علاقوں میں کاروباری سرگرمیاں بھی معطل ہو کر رہ گئیں۔ خیال رہے کہ کشمیر کو تقسیم کرنے والی حد بندی لائن یا لائن آف کنٹرول پر 3 روز تک خاموشی کے بعد ہفتے کے روز پھر سے دونوں ممالک کی افواج کے درمیان گولہ باری کا تبادلہ شروع ہوا ہے۔ حکام کے مطابق کنٹرول لائن پار سے ہونے والی گولہ باری میں اب تک پاکستانی کشمیر کے 29 شہری موت کا شکار ہوئے ہیں اور 105 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ اسی ہفتے بمبر سیکٹر میں بھارتی فوج کی فائرنگ سے 7 پاکستانی فوجی بھی مارے گئے تھے۔ یاد رہے کہ 18 ستمبر کو بھارتی کشمیر میں ایک فوجی کیمپ پر ہونے والے عسکریت پسندوں کے ایک مبینہ حملے میں 19 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد دونوں ممالک کی افواج کے درمیان متنازع کشمیر میں سیز فائر لائن پر جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی دوران پاکستان کی طرف سے بھارت کی ایک جنگی آبدوز کو پاکستان کی سمندری حدود کی خلاف ورزی کرنے پر مار بکائے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
اور پاکستانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کشمیر میں حد بندی لائن یعنی ایل او سی پر ایک غیر مسلح بھارتی ڈرون مار گرایا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ ایک بار پھر مظفر آباد سے روشن مغل۔
پاکستان آرمی کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ میجر جنرل سلیم باجوہ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے ایک بیان میں بتایا ہے کہ پاکستان آرمی نے کنٹرول لائن کی خلاف ورزی کرنے والے بھارتی ڈرون طیارے کو مار گرایا ہے۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ بھارتی ڈرون کنٹرول لائن کے رکھ چکری سیکٹر میں پاکستان آرمی کی آگاہی کے علاقے میں واقع پوسٹ سے فائر کر کے گرایا گیا، جس کا ملبہ پاکستانی کشمیر کے علاقے میں 60 میٹر اندر گرا، جسے پاکستانی فوج نے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے۔ جنرل باجوہ کے مطابق بھارتی ڈرون طیارہ تے کی شام مقامی وقت کے مطابق 4:45 مار گرایا گیا۔ یاد رہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کنٹرول لائن پر ستمبر کے وسط سے کشیدگی چلی آ رہی ہے، جس کی وجہ بھارتی کشمیر میں فوج کے ایک کیمپ پر عسکریت پسندوں کا ایک وہ مبینہ حملہ بنا جس میں 19 بھارتی فوجی مارے گئے تھے۔ تاہم پاکستان کا کہنا ہے کہ بھارت اپنے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال سے عالمی توجہ ہٹانے کے لیے کنٹرول لائن پر کشیدگی میں اضافہ کر رہا ہے، جس سے بقول اس کے خطے کے امن کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ روشن مغول، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
اب جبکہ بنگلہ دیش میں ہندوؤں کو ہدف بناتے ہوئے مذہبی تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے، بہت سے بنگلہ دیشی ہندوؤں نے کہا ہے کہ وہ مسلم اکثریت کے اس ملک میں خود کو دن بدن مزید غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں اور ہندو اکثریت کے ملک بھارت جانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ تاہم بھارتی سرحدی ریاست آسام کے بہت سے بھارتی نسلی گروپس نے کہا ہے کہ وہ بنگلہ دیشیوں کو اس علاقے میں آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، جو عشروں سے بنگلہ دیش کے تارکین وطن اور پناہ گزینوں کی منزل رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کی مشیر سوزن رائس نے شام کی حکومت اور اس کے روسی حمایتیوں کو ہفتے کے روز انتباہ کیا کہ انہیں حلب میں باغیوں کے زیر قبضہ حصوں کے ہسپتالوں پر ہولناک بمباری پر جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے طبی تنصیبات اور انسانی ہمدردی کے کارکنوں کے خلاف ان ہولناک حملوں کی سخت ترین انداز میں مذمت کی ہے اور وہ اس کی مذمت کرتا ہے اور یہ کہ ان ہولناک کاروائیوں کا کوئی جواز نہیں ہے۔ شام کی حکومت اور اس کے اتحادی بالخصوص روس پر ان فوری اور طویل المیاد نتائج کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو شام اور اس سے باہر کے علاقوں میں ان کارروائیوں کی وجہ سے سامنے آئے ہیں۔ ہفتے کے روز حلب میں سرکاری فورسز کی جانب سے مسلسل بمباری کے 5ویں دن کیے جانے والے فضائی حملوں اور توپوں کی گولہ باری سے کم از کم 27 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس شہر میں 2,75,000 سے زیادہ لوگ بستے ہیں۔ جمعے کے روز حکومت نے حلب کے 4 ہسپتالوں پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں باغیوں کے مقرر کردہ ہیلتھ ڈائریکٹوریٹ میں حزب اختلاف کے زیر قبضہ تمام علاقوں کے ہسپتالوں میں کام بند کر دیا۔ ڈائریکٹوریٹ نے ایک بیان میں کہا کہ انفراسٹرکچر کی دانستہ تباہی نے میسور شہر کے لوگوں کو، جن میں بچے، بوڑھے، مرد اور خواتین شامل ہیں، علاج کے لیے طبی مراکز سے محروم کر دیا ہے۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ جنگی طیاروں نے 20 سے زیادہ مضافاتی علاقوں پر بمباری کی۔ سرکاری میڈیا کے مطابق منگل کے روز جب سے لڑائی دوبارہ چھڑی ہے 92 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 2 لوگ مبینہ طور پر باغیوں کے مارٹر گولوں سے ہلاک ہوئے جو شہر کے سرکاری قبضے کے حصوں کو ہدف بنا رہے تھے۔ اقوام متحدہ کے لیے شام کی سفیر سٹیفن دی مستورا پروگرام کے مطابق اتوار کو شام کے دارالحکومت دمشق کا دورہ کر رہے ہیں اور شام کے وزیر خارجہ اور اعلی فوجی عہدیداروں سے گفتگو کریں گے۔ میسور شہر حلب توقع ہے کہ زیر گفتگو موضوعات میں شامل ہوگا۔ کچھ اور تفصیلات لیزا شلائن کی اس رپورٹ میں قمر عباس جعفری پیش کر رہے ہیں۔
اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران بے گھر ہونے والوں کی تعداد 3 گنی ہو گئی ہے۔ یہ تعداد جو 22,000 تھی اب کوئی 60,000 تک پہنچ گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق موصل میں اپنے گھروں سے فرار ہونے والوں میں کوئی نصف تعداد بچوں کی ہے۔ بقیہ میں سے زیادہ تر وہ خواتین، لڑکیوں اور ایسے گھرانوں کے لوگ شامل ہیں جن کی سربراہ خواتین ہیں اور ان میں سے اکثر جنسی اور دوسرے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں بچ جانے والے شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور کے رابطہ کار کے دفتر کے ترجمان یوں لاریکے کا کہنا ہے کہ جو لوگ محفوظ طور سے پہنچنے کے لیے کوشاں ہیں، انہیں راستے میں بہت سے خطرات کا سامنا رہتا ہے۔ ان کے الفاظ،
They face risks from direct and indirect fire, explosive remnants of war, that is unexploded ammunition lying around.
انہیں براہ راست اور بالواسطہ فائرنگ، جنگ کے بچے ہوئے دھماکہ خیز مواد، یعنی ان بغیر پھٹے ہوئے گولہ بارود اور بارودی سرنگوں وغیرہ سے خطرہ ہے جو وہاں پڑی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ISIL کی ممکنہ جوابی کارروائی سے بھی ان کو خطرہ رہتا ہے، اور جیسا کہ ہم ماضی میں سن چکے ہیں کہ انہیں یہ بھی خطرہ ہے کہ انہیں انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جائے۔ نقل وطن کی بین الاقوامی تنظیم کے ایک ترجمان جو ملمین نے، جو حال ہی میں عراق سے لوٹے ہیں، کہا ہے کہ وہ خاندانوں کی صورتحال سے بہت متاثر ہوئے ہیں جو اپنے گھروں سے فرار کے لیے کئی بار مجبور ہوئے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اسلامک اسٹیٹ سے آزادی حاصل کرنے والوں نے جو اطمینان محسوس کیا ہے وہ بہت واضح ہے۔ ان کے الفاظ،
The way they described the kind of intimidation and the random daily cruelty of some of these
things, جس طرح انہوں نے بتایا کہ کس طرح چھوٹے قصبوں میں مسلح افراد ڈراتے، دھمکاتے تھے اور ظلم جبر کرتے تھے، اب وہ خوش ہیں کہ اب اس سے ان کی جان چھوٹ گئی اور وہ اب آزاد ہیں۔ جو کچھ وہ کہیں گے وہ یہ ہوگا کہ ان کے بچے اب جنسی غلاموں کے طور پر بازاروں میں فروخت نہیں ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ لوگوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ ضمانت دی جائے کہ آئندہ 5-10 سال میں ایسا پھر نہیں ہوگا۔ اقوام متحدہ خبردار کرتی ہے کہ کوئی 1,000,000 لوگ فائرنگ کے تبادلے، نشانہ بازوں کی فائرنگ اور بارودی سرنگوں وغیرہ کا شکار ہونے کے خطرے سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہفتے کے روز مٹ رامنی سے ملاقات کر رہے ہیں، جو مسٹر ٹرمپ کے سخت ترین ریپبلکن نقاد ہیں اور جن کا ذکر وزیر خارجہ کے ایک امکانی امیدوار کے طور پر کیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ اور رامنی کے درمیان تعلقات تلخ رہے ہیں، لیکن عبوری ٹیم کے وائس چیئرمین اور نئے نامزد اٹارنی جنرل کے امیدوار جیف سیشنز نے مسٹر ٹرمپ پر زور دیا ہے کہ وہ مسٹر رامنی کو آئندہ کی انتظامیہ میں کسی منصب کے لیے زیر غور لائیں۔ مسٹر ٹرمپ کی رامنی کے ساتھ ملاقات کو، جو 2012 کے ناکام ریپبلکن امیدوار رہے ہیں، بہت سے لوگ ریپبلکنز کے مزید مین اسٹریم رہنماؤں سے مصالحت کا ایک اقدام سمجھ سکتے ہیں۔ ٹرمپ ملک کے اعلیٰ ترین سفارتی عہدوں کے لیے کئی لوگوں کو زیر غور لا رہے ہیں، جن میں نیویارک کے سابق میئر روڈی جیولانی، اقوام متحدہ کے لیے سابق امریکی سفیر جان بولٹن، سینیٹر باب کراکر اور ساؤتھ کیرولینا کے گورنر نکی ہیلی شامل ہیں۔ ایوان کے سابق سپیکر نیوٹ گنگریچ کا ذکر بھی وزیر خارجہ کے عہدے کے ایک امیدوار کے طور پر کیا گیا تھا، لیکن جمعرات کے روز اس فیصلے کے بعد کہ وہ مسٹر ٹرمپ کی مدد کابینہ سے الگ رہ کر کریں گے، ان کا نام واپس لے لیا گیا تھا۔ اگر مسٹر ٹرمپ نے رامنی کو وزیر خارجہ منتخب کر لیا تو انہیں روس پر اپنے اختلافات پر قابو پانا ہوگا۔ ٹرمپ اور رامنی نیو جرسی کے شہر بیڈمنسٹر میں، جہاں ٹرمپ کا نیشنل گولف کلب واقع ہے، ملاقات کریں گے۔ اور امریکی منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتظامیہ کے بہت سے اعلیٰ ترین عہدوں میں سے پہلے 3 کو پر کرنے کے لیے 3 کٹر قدامت پسند ریپبلکنز کو اہم کردار ادا کرنے کے لیے چن لیا ہے۔ انہوں نے اپنے اٹارنی جنرل کے لیے سینیٹر جیف سیشنز، سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر کے طور پر کانگریس مین مائک پومپیو اور قومی سلامتی کے اپنے مشیر کے طور پر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل مائک فلن کو چنا ہے. یہ تینوں امیدوار جو ٹرمپ کی پوری غیر روایتی صدارتی مہم میں ان کے وفادار رہے اور جو سخت گیر موقف کے حامل ہیں، قومی سلامتی اور قانون کی عملداری کی ان کی ٹیموں کی قیادت کریں گے. مسٹر سیشنز نے مسٹر ٹرمپ کی صدارتی مہم کے آغاز سے ان کی سخت حمایت اور مشاورت کی تھی. وسطی ریاست کینسس سے تعلق رکھنے والے پومپیو سن 2010 میں کانگریس کے لیے قدامت پسند ٹی پارٹی کے منتخب ہونے والے ارکان کے پہلے گروپ میں شامل تھے. نامزدگیوں کے سلسلے میں آنے والا ایک اور نام فلن کا ہے، جو ایک سابقہ جنگی فوجی ہیں اور انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ کی سیکیورٹی کے مشیر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں. انہیں سیشنز اور پومپیو کی طرح امریکی سینٹ کی توثیق کی ضرورت نہیں ہے. اور نیو یارک کے اٹرنی جنرل ایرک شینڈر مین نے کہا ہے کہ منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی سابق ٹرمپ یونیورسٹی سے متعلق جعلسازی کے کئی مقدمات کے تصفیے کے لیے $25 ملین یا $2.5 کروڑ ادا کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں. ایرک شینڈر مین نے کہا ہے کہ یہ تصفیہ مسٹر ٹرمپ کی جانب سے اپنے موقف سے یکسر واپسی اور ان کی جعلی یونیورسٹی کے 6,000 سے زیادہ متاثرین کی ایک بڑی فتح تھی. ٹرمپ اس سے قبل کہتے رہے ہیں کہ وہ اس مقدمے پر کبھی مفاہمت نہیں کریں گے. ٹرمپ کے وکلا کا کہنا ہے کہ مسٹر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس کی اپنی انتظامیہ کی تیاریاں بہت اہم ہیں اور وقت طلب ہیں. ان کے ایک اہم وکیل ڈینیل پیٹروسیلی نے کہا،
ویری امپورٹنٹ پارٹ آف آور ویلنگنس ٹو کمپرومائز دس کیس واز دی ایکنالجمنٹ دیٹ دیئر واز نو فالٹ اور لائبلٹی آن دی پارٹ آف پریزیڈنٹ لائک ٹرمپ اور ٹرمپ یونیورسٹی.
اس مقدمے میں مفاہمت پر ہماری رضامندی کی ایک بہت اہم وجہ یہ تسلیم کیا جانا تھا کہ منتخب صدر یا ٹرمپ یونیورسٹی کی کوئی غلطی یا قانونی ذمہ داری نہیں تھی. اس مقدمے کے شواہد اور حقائق کا کوئی تعین نہیں ہوا تھا. یہ الفاظ تھے مسٹر ٹرمپ کے ایک اہم وکیل ڈینیل پیٹروسیلی کے. یہ تصفیہ اس سے 2 روز قبل ہوا ہے جب ٹرمپ کے خلاف 3 میں سے 1 مقدمے کی جیوری کا انتخاب شروع ہونے والا تھا. وہ ایک سول مقدمے کو طے کرے گی جس سے مسٹر شینڈر مین نے نیو یارک کے ایک اسکول کے خلاف دائر کیا تھا جو جائیداد کی خرید و فروخت پر سرمایہ کاری کی تعلیم دیتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیلیفورنیا میں ٹرمپ یونیورسٹی کے سابقہ طالب علموں کی جانب سے دائر کیے گئے 2 مقدمات کا فیصلہ کرے گی. مدعا الہان کے اٹرنی جیزن فورس کا کہنا تھا،
It really is a great result. Everybody who was enrolled in this school
یہ واقعی ایک بڑا نتیجہ ہے. اس اسکول میں جو بھی داخل تھا اور جو اپنی رقم واپس چاہتا ہے اسے نصف سے زیادہ اور شاید اپنی تمام رقم ہی واپس مل جائے، اس لیے ہم اس صورتحال سے بہت زیادہ خوش ہیں. یہ الفاظ تھے مدعا الہان کے اٹرنی جیسن فورش کے. کیلیفورنیا کے 2 مقدمات سے متعلق ایک وفاقی جج مسٹر ٹرمپ کی اس درخواست پر دلائل کی سماعت جمعے کو زیر غور لانے والے تھے کہ ان کے 1 مقدمے کو 20 جنوری کو ان کی حلف برداری تک مؤخر کر دیا جائے. اور آزاد تجارت یا کم پابندیوں کے ساتھ بین الاقوامی تجارت کا نظریہ ہو سکتا ہے کہ نئی ٹرمپ حکومت میں ان چیزوں میں شامل ہوں جن کو پذیرائی نہ مل سکے. اور یہ بات تو طے ہے کہ ٹرانس اٹلانٹک پارٹنرشپ معاہدہ اب کانگریس میں لازماً ختم ہو چکا ہے، تاہم ہو سکتا ہے 1994 کے نافٹا معاہدے پر دوبارہ مذاکرات ہوں. اور واشنگٹن کے یورپی ساجے داروں کو خدشہ ہے کہ ٹرانس اٹلانٹک ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ پارٹنرشپ یا TTIP آخری سانسیں لے رہا ہے اور اسے لائف سپورٹ پر رکھا گیا ہے. اور جیسا کہ نامہ نگار مل آر سیگا نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ تجزیہ کار بڑھتے ہوئے تجارت مخالف جذبات کے لیے اس تحفظ پسندی کو مرد الزام ٹھہراتے ہیں جو ہنگامہ خیز انتخابی مہم کے دوران اختیار کی گئی. تفصیلات کے ساتھ قمر عباس جعفری.
12 ملکوں کے درمیان ہونے والے تجارتی معاہدے TPP کا، جس کے تحت دنیا بھر میں ہونے والی سرگرمیوں میں سے کوئی 40% سرگرمیاں ہوتی ہیں، اس کا کوئی مستقبل نظر نہیں آتا. اور ڈونلڈ ٹرمپ حکومت کے تحت یورپی ساجے داروں کو خدشہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ اسی قسم کا کوئی اور معاہدہ بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے. سیسیلیا میلمسٹروم یورپی یونین کی ٹریڈ کمشنر ہیں، ان کا کہنا تھا،
We don't really know what will happen. There is a strong reason to believe that there would be a pause in TTIP, that this might not be the biggest priority for the new administration.
ہمیں درحقیقت پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوگا، اور یہ باور کرنے کے لیے مضبوط جواز موجود ہے کہ ٹرانس اٹلانٹک ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ پارٹنرشپ یا TTIP کے سلسلے میں پس و پیش ہوگا. کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نئی حکومت کے لیے کوئی بڑی ترجیح نہ ہو. اپنی انتخابی مہم کے دوران نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ اس نافٹا جیسے خراب تجارتی معاہدے کو ختم کر دیں گے جو بقول ان کے امریکیوں کے روزگار کے لاکھوں مواقع کے ختم ہونے کا ذمہ دار ہے. لیکن پالیسی کے ماہر بل گیلسٹن کہتے ہیں کہ خامیوں کے باوجود نافٹا نے مال کی فراہمی کا ایک ایسا سلسلہ قائم کرنے میں مدد دی جس نے امریکہ کی آٹو صنعت کو دنیا بھر میں مسابقت کے قابل بنایا. ان کے الفاظ,
If that relationship were to be disrupted, then it could have serious consequences, and it's not clear to me that it would have the effect of bringing auto jobs back to the United States.
اگر اس تعلق میں خلل پڑا تو اس کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں, اور یہ بات مجھ پر واضح نہیں ہے کہ اس کا آٹو کی صنعت سے متعلق روزگار کے مواقع امریکہ واپس لانے کے سلسلے میں کوئی اثر پڑے گا. جاپان کی ٹیمپل یونیورسٹی میں ایشیائی مطالعے کے شعبے کے ڈائریکٹر جیف کنگسٹن کہتے ہیں کہ تجارتی معاہدوں کو ختم کرنا, خاص طور سے ایشیا میں انہیں ختم کرنا, مواقع سے ہاتھ دھونے کے مترادف ہوگا. ان کے الفاظ,
There's already concerns around Asia about the reliability of the United States as an ally. Clearly, Trump's election will
ایک اتحادی کی حیثیت سے امریکہ کے قابل بھروسہ ہونے کے بارے میں ایشیا میں پہلے ہی تشویش پائی جاتی ہے, اور یہ واضح ہے کہ ٹرمپ کا انتخاب اس تشویش اور اضطراب کو بڑھا دے گا. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ ایشیا میں امریکہ کے اثر و رسوخ میں قابل ذکر کمی ہوگی. بیجنگ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی چینی مال پر محصول بڑھانے کی دھمکیوں کے پیش نظر حفظ ما تقدم کے طور پر ممکنہ تجارتی جنگ کے بارے میں متنبہ کیا ہے, اور اشارتاً کہا ہے کہ وہ امریکی طیاروں کی خریداری کے آرڈر منسوخ کر سکتا ہے یا ان امریکی کمپنیوں پر سخت ضابطے نافذ کر سکتا ہے جو چین کے ساتھ تجارت کرتی ہیں. بروکنگز انسٹیٹیوشن کے ولیم گیلسٹن کہتے ہیں,
The idea that this is a one-way street and we can threaten China and China can't threaten us back, I think it's too simple.
کہ یہ یک طرفہ راستہ ہے کہ ہم چین کو دھمکی دے سکتے ہیں اور چین ہمیں جوابی دھمکی دے سکتا ہے, میرے خیال میں بہت سادہ لوہی ہے. وہ خبردار کرتے ہیں کہ مشرقی ایشیا میں سبقت نہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ چین سبقت لے جائے گا, اور وہ کہتے ہیں کہ امریکہ اس کے نتیجے کو پسند نہیں کرے گا. چین جو دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت ہے, وہ خلا کو پر کرنے کے لیے تیزی سے اقدامات کر رہا ہے, اور اس نے اسی ہفتے پیرو میں ایشیا بحر الکاہل سربراہ کانفرنس میں خود اپنا ایک آزاد علاقائی ٹریڈ زون قائم کرنے کی تجویز پیش کی ہے. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
فیس بک کے سی ای او مارک زکربرگ نے پرو میں ایک بین الاقوامی سربراہی اجلاس میں ایک تقریر کے دوران عالمی رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ شہریوں کو انٹرنیٹ پر منسلک کرنے پر سرمایہ کاری کریں. ہفتے کے روز ایپیک کے رہنماؤں کے سامنے ایک تقریر میں زکربرگ نے انٹرنیٹ کے ذریعے منسلک ہونے کے اس کردار کو اجاگر کیا جو وہ کمیونٹیز کو غربت سے نکالنے, عالمی صحت کو بہتر بنانے اور دنیا بھر میں تعلیم کے فروغ میں کرتا ہے. انہوں نے مزید عالمی رہنماؤں پر اس اعلامیے پر دستخط کرنے پر زور دیا جسے اقوام متحدہ نے پچھلے سال تجویز کیا تھا, جس کا مقصد پوری دنیا کو سن 2020 تک انٹرنیٹ کنیکشن فراہم کرنا تھا. امریکی صدر براک اوباما صدر کے طور پر اپنے آخری غیر ملکی دورے کے آخری مرحلے میں پرو پہنچ گئے ہیں, جہاں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے انتخاب کے بعد ایشیا پیسیفک خطے کے امریکی اتحادیوں کو ایک بار پھر یقین دہانی کرانے کی کوشش کریں گے. یمن میں ہفتے کی دوپہر سے 48 گھنٹے کی ایک فائر بندی شروع ہو گئی ہے. ہفتے کے روز ملائیشیا کی دارالحکومت کوالالمپور میں ہزاروں مظاہرین نے سیاسی اصلاحات اور شفاف اور منصفانہ انتخابات پر زور دیتے ہوئے ریلی نکالی, اور مصر نے جرنلسٹ یونین کے سربراہ اور گروپ کے دو اور ارکان کو مفروروں کو پناہ دینے کی بنا پر دو دو سال قید کی سزا سنائی ہے. سندھ کے شہری علاقوں کی بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے سابق رکن اسمبلی سلیم شہزاد نے بھی الطاف حسین سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے. وہ آئندہ ماہ پاکستان پہنچیں گے اور ایم کیو ایم پاکستان کی ٹیم کا حصہ بن جائیں گے. سلیم شہزاد ان دنوں دبئی میں ہیں, جہاں سے ایم کیو ایم کے مختلف دھڑوں میں اتحاد کی کوششوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. انہوں نے وائس آف امریکہ کے نمائندے اسفر امام سے ٹیلی فون پر خصوصی بات چیت کی, جس کی تفصیلات سنتے ہیں اس رپورٹ میں.
سندھ کے شہری علاقوں کی بڑی سیاسی جماعت ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین کے قریبی ساتھی سلیم شہزاد نے آئندہ ماہ پاکستان پہنچنے اور اپنے پرانے قائد کو چھوڑ کر ایم کیو ایم پاکستان میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ ایم کیو ایم کے سابق رکن اسمبلی سلیم شہزاد ان دنوں دبئی میں مقیم ہیں، جہاں سابق صدر جنرل مشرف اور سابق گورنر سندھ عشرت العباد سمیت کئی اہم رہنما بھی موجود ہیں۔ سلیم شہزاد نے دبئی سے بذریعہ ٹیلیفون وائس آف امریکہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ ایم کیو ایم پاکستان ہی دراصل ایم کیو ایم ہے اور ایم کیو ایم لندن بقول ان کے اب صرف لندن تک محدود ہے۔ انہوں نے ایم کیو ایم کے مختلف دھڑوں کے درمیان الزام تراشیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میری اطلاع کے مطابق سابق صدر جنرل مشرف سمیت سندھ کے سنجیدہ شہری حلقے ان دھڑوں میں اتحاد کے لیے کوشاں ہیں۔
پاکستان ہے، یہ دونوں جو ہے اگر ایک جگہ بیٹھ کر کے متحد ہو جائیں اور مل کر کے شہر کراچی کے لیے کام کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی صورتحال بہت اچھی ہو جائے گی اور اس کی صورتحال کو بہتر بنانے میں دونوں پارٹیاں بہت اہم کردار ادا کر سکتی
ہیں۔ آپ کے تو دونوں گروپ سے یقیناً تعلقات ہوں گے، رابطے ہوں گے، تو کیا آپ اس سلسلے میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے؟
دیکھیں، میرے تو دونوں جو پاکستان زمین کے جو جتنے بھی لوگ ہیں اور ایم کیو ایم پاکستان کے بھی لوگ ہیں وہ میرے کلیگس ہیں، میرے ساتھ کام کر چکے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ان تمام لوگوں میں بہت زیادہ سینئر ہوں اور میری یہ پوری کوشش ہے کہ جھگڑے مسائل کا حل نہیں ہے، اختلافات نہیں، لیکن اختلافات جو ہے وہ تصادم کا راستہ نہ کریں، بلکہ اختلافات بڑا اختلافات ہی رہیں۔ پازیٹیوزم کی جگہ اگر نیگیٹو کرٹیسزم ہوگی تو وہ ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہے۔ میری پوری کوشش ہے، میں لگا ہوا ہوں کہ کس طریقے سے دونوں لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ متحد ہو جائیں اور ایک جگہ متحد ہو کر شہر کراچی کے لیے، صوبے کے لیے، خاص طور پر پاکستان کے لیے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں۔
اچھا، اس سلسلے میں یہاں ابھی دبئی میں آپ موجود ہیں، یہاں پہ پرویز مشرف صاحب سے بھی کوئی سلسلے میں بات چیت ہو رہی تھی؟
دیکھیں، پرویز مشرف صاحب کوشش کر رہے ہیں اور کئی حلقوں میں جانے سے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ وہ سربراہ تو نہیں، یہ تو ان کا فیصلہ ہے، چاہے وہ کسی پارٹی کا سربراہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے، یہ تو ان کا فیصلہ ہے، لیکن ان کی یہ کوشش ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں، ان کی بھی بھرپور کوشش ہے کہ وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ کراچی کے لیے اپنی کیفیت میں کوئی اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، اور میں انشاءاللہ دنوں میں ان سے ملاقات ہے اور ملاقات کے بعد ہم اور جنرل صاحب بیٹھ کر کے، اپنے جنرل صاحب کا تجربہ ہے، سرنا بیٹھ چکے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف بیٹھ چکے ہیں، تو اس تجربے کی روشنی میں ہم اور وہ بیٹھ کر کے کوئی نہ کوئی لائحہ عمل بنائیں گے اور اس میں اگر میری کوئی خدمات ان کو ضرورت ہوئی تو میں انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ وہ اپنی خدمات انجام دینے کی بھی پوری کوشش کروں گا۔
اچھا، اس تمام صورتحال میں یہ جو ایم کیو ایم لندن کا جو ایک گروپ ہے سامنے، اس سے آپ کی کیا امیدیں وابستہ ہیں؟
کیونکہ ایم کیو ایم لندن جو ہے وہ اب صرف لندن تک ہی محدود ہے۔
انہوں نے ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین کے بعض بیانات کو بقول ان کے ملک دشمنی قرار دیا اور کہا کہ آئندہ ایم کیو ایم کی تنظیم نو شخصیت کے بجائے جمہوریت کی بنیاد پر کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں تمام سیاسی جماعتیں شخصیت کے گرد گھومتی ہیں، اسی لیے یہ جماعتیں عوام کو ریلیف دینے میں ناکام رہی ہیں، اس لیے اب ضروری ہے کہ سیاسی جماعتوں کی بنیاد جمہوری اصولوں پر قائم ہو۔ سلیم شہزاد نے کہا کہ میئر کراچی وسیم اختر کے مقدمے میں انہیں بھی ملوث کیا گیا ہے۔ انہوں نے میئر کراچی کی ضمانت منظور ہونے کے بعد اپنے وکلا کو اس مقدمے کا سامنا کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ جو ہی عدالت ان کی ضمانت منظور کرے گی وہ کراچی پہنچیں گے اور ایم کیو ایم کی ٹیم کا حصہ ہوں گے۔
میرا بالکل پروگرام ہے، میں بس انشاءاللہ اب ایک مہینے کے اندر میں انتظار کر رہا تھا کہ کراچی میں جو مختصر ایک جھوٹا تھا بنیاد کے ساتھ کے ہاسپٹل میں جو علاج کرانے کا تھا، ہم لوگوں کو ضمانت مل گئی ہے، میں نے بھی اپنی ضمانت کے لیے اپنے وکیل کو کہہ دیا ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ اب عنقریب میں جب یہ مشاورت مکمل ہو جائے گی تو میں پاکستان مل جاؤں گا۔
سلیم شہزاد کے اعلان پر ایم کیو ایم لندن کے رہنما واسع جلیل نے ٹیلی فون پر وائس آف امریکہ سے بات چیت میں کہا کہ سلیم شہزاد کو 2013 میں ان کی ذمہ داریوں سے سبکدوش کر دیا گیا تھا، وہ اس وقت آزاد ہیں جو چاہیں کہیں، لیکن وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم لندن صرف لندن تک محدود ہے تو یہ موقف بقول ان کے اسٹیبلشمنٹ کا ہے، جو ہم نے 1992 میں بھی سنا تھا اور آج ایک بار پھر سنائی دے رہا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایم کیو ایم صرف ایک ہے اور وہ ہے الطاف حسین کی ایم کیو ایم۔ اسفر امام، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا ایک اور بلٹن، میں ہوں یاسمین جمیل۔ کوئٹہ میں نامعلوم افراد نے ہفتے کے روز نیم فوجی دستے کے اہلکاروں پر فائرنگ کر دی، جسے سیکیورٹی اداروں کے 4 اہلکار مارے گئے جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ تفصیل کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں سنیے۔
پولیس حکام نے بتایا ہے کہ فرنٹیئر کور بلوچستان کے اہلکار شہر کے مختلف علاقوں میں معمول کی گشت کے بعد فاطمہ جناح روڈ کے کارنر پر ایک ٹریفک پولیس اہلکار کے ساتھ کھڑے تھے کہ اسی اثنا میں موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم مسلح افراد نے ان پر خودکار ہتھیاروں سے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ ڈی آئی جی عبدالرزاق چیما نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس اور ایف سی کے اہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر شواہد جمع کرنا شروع کر دیے ہیں۔
ہمارے ایف سی کے جوان جو ڈیوٹی پہ تھے اور ساتھ اس کے ٹریفک پولیس کا، ان کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے اور فائرنگ کے نتیجے میں جو ابھی تک 2 ایف سی کے جوان شہید ہوئے اور ایک ٹریفک پولیس کا جو جوان شہید ہوا۔ ٹریفک پولیس کا ایک جوان جو ہے نا آپریشن تھیٹر میں ہے جناح سول ہاسپٹل میں، اور ایک پبلک کا آدمی ہے جو زخمی ہے، آؤٹ آف ڈینجر ہے، وہ بھی آپریشن اس کا بھی ابھی ہوگا اس کے بعد میں۔ کرائم سین ہم نے سیکیور کر دیا ہے اور ابھی تک کی معلومات ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا کس طرح کدھر سے آئے، لیکن یہ ہے کہ موٹر سائیکل استعمال ہوا۔
اس واقعے کی ذمہ داری کلدم لشکر جنگوی العالمی کے ترجمان نے مقامی میڈیا کو ٹیلی فون کر کے قبول کر لی ہے۔ ادھر صوبے کے مختلف علاقوں میں فرنٹیئر کور کی کارروائیاں جاری ہیں۔ کوئٹہ میں ترجمان نے میڈیا کو بتایا ہے کہ ضلع تربت کے علاقے گلنگور سے 6 افراد کو حراست میں لیا گیا جن کا تعلق کلدم بلوچ ریپبلکن آرمی سے بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہب سے کلدم تحریک طالبان پاکستان کے 2 ارکان کو گرفتار کرنے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ تاہم کسی غیر جانبدار ذرائع نے ان دعووں کی تصدیق نہیں کی ہے۔ بلوچستان میں سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں پر اس سے پہلے بھی جان لیوا حملے ہوتے رہے ہیں۔ رواں سال اگست کے مہینے میں ایف سی کے اہلکاروں پر ایک خودکش حملے میں 12 ایف سی اہلکاروں سمیت 15 افراد ہلاک ہو گئے تھے، اور گزشتہ ماہ پیدل گشت کرنے والے فرنٹیئر کور کے 3 اہلکاروں کو کوئٹہ کے علاقے میں نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستان نے کہا ہے کہ اس نے ملک بھر میں کئی دہشت گرد حملوں میں ملوث طالبان اور القاعدہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے 2 گروپوں پر پابندی لگا دی ہے۔ ان گروپس کے نام جماعت الاحرار اور لشکر جھنگوی بتائے گئے ہیں جو بلوچستان کے حالیہ مہلک حملوں میں ملوث تھے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی اس رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان کی حکومت نے دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث مزید 2 عسکریت پسند تنظیموں کو کلدم قرار دے دیا ہے۔ کلدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک منحرف دھڑے، جماعت الاحرار اور لشکر جھنگوی العالمی نامی تنظیمیں ملک میں ہونے والے متعدد ہلاکت خیز حملوں کی ذمہ داری قبول کر چکی ہیں۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے قومی ادارے نیکٹا کی ویب سائٹ پر کلدم قرار دی جانے والی تنظیموں کی فہرست کے مطابق ان دونوں تنظیموں پر 11 نومبر کو پابندی عائد کی گئی تھی، لیکن حکام کی طرف سے اس بارے میں جمعے کو دیر گئے خبر منظر عام پر آئی۔ لشکر جھنگوی العالمی سیکیورٹی فورسز پر حملوں کے علاوہ خاص طور پر فرقہ وارانہ بنیادوں پر بھی دہشت گردی میں ملوث پائی گئی ہے، جبکہ جماعت الاحرار مختلف مہلک حملوں کی ذمہ داری قبول کر چکی ہے۔ وفاقی حکومت کی طرف سے اب تک 63 مختلف تنظیموں پر پابندی عائد کی گئی ہے، لیکن ناقدین کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ صرف تنظیم پر پابندی عائد کر دینے سے مسئلے کا پائیدار حل ممکن نہیں۔ ماضی میں پابندی کا نشانہ بننے والی مختلف تنظیموں کے لوگ نئے نام کے ساتھ تنظیم تشکیل دے دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں کلدم قرار دے کر مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں حکومتوں کو کامیابی نہیں ہو سکی تھی۔ سابق وفاقی سیکرٹری داخلہ اور سلامتی کے امور کے تجزیہ کار تسنیم نورانی جماعت الاحرار اور لشکر جھنگوی العالمی پر پابندی کے فیصلے کو خوشائند تو قرار دیتے ہیں، لیکن وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ پابندی کے مؤثر نفاذ کے بغیر یہ بھی صرف فہرست میں نام شامل کیے جانے کی مشق ہوگی۔
پاکستان میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری امپلیمنٹیشن اتنی افیکٹو نہیں ہے کہ ہم بین کر کے اس کو پھر کئی دفعہ مصلحت کی بیسس پہ ان کو کوئی ایکٹیویٹیز جاری رکھنے دیتے ہیں اور پوری طرح امپلیمنٹ نہیں کرتے بین۔ ادارے تو بندوں سے بنتے ہیں، تو بندوں پہ اگر اتنی سختی کی جائے تو پھر وہ نہیں، وہ اگر دوسرے نام سے بھی آ جائیں وہی بندے تو ان پہ وہ ہوگا، مگر یہاں ہمارے ہاں چونکہ وہ پوری طرح نہیں ہوتا تو لوگ نام بدل کے اپنی پبلیکیشنز بھی ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پبلک میٹنگز بھی کر لیتے ہیں، فائنینشل ٹرانزیکشن جو ہے اس میں بھی ان پہ بندشیں ختم ہو جاتی ہیں.
موجودہ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ملک سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے مکمل خاتمے کے لیے ٹھوس اقدام کر رہی ہے اور اس ضمن میں قومی لائحہ عمل کے تحت دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور منافرت پھیلانے والوں کے خلاف کارروائیوں میں اب تک سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کر کے مقدمات بنائے جا چکے ہیں. پاکستان کو گزشتہ 15 سالوں سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کا سامنا ہے جس میں اسے شدید جانی و مالی نقصان بھی برداشت کرنا پڑا ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک 50,000 سے زائد شہری اور ہزاروں سیکیورٹی اہلکار دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں جبکہ معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے. ملک کے مرکزی بینک کی طرف سے حال ہی میں جاری ہونے والی رپورٹ میں بتایا گیا کہ انسداد دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کو سن 2002 سے 2016 تک 118 ارب ڈالر کا بالواسطہ یا بلا واسطہ نقصان برداشت کرنا پڑا ہے. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے تاریخی شہر اور ادبی و ثقافتی مرکز لاہور میں ہفتے کے روز معروف شاعر فیض احمد فیض کی یاد میں الحمرا میں فیض میلہ شروع ہوا. اس 3 روزہ میلے میں مختلف نوعیت کی 1.5 درجن تقریبات منعقد ہوں گی. تفصیلات سنیے لاہور سے افضل رحمان کی اس رپورٹ میں.
معروف شاعر فیض احمد فیض سے منسوب فیض میلہ اب لاہور کی ایک اہم ثقافتی روایت بن چکا ہے جس میں فیض احمد فیض نے اپنی زندگی میں جتنے ثقافتی اظہار کے ذریعوں میں دلچسپی لی اور کام بھی کیا ان کو اجاگر کیا جاتا ہے. ہفتے کے روز الحمرا آرٹ سینٹر میں شروع ہونے والے اس میلے کی 18 نشستیں ہیں اور ساتھ ہی پرفارمنگ آرٹس کا بھی اہتمام ہے. اجوکا تھیٹر کی طرف سے انی مائی دا سفنا یعنی ایک نابینا بوڑھی عورت کا خواب کے نام سے خصوصی کھیل پیش کیا گیا جو تقسیم ہند کی سچی کہانیوں پر مبنی تھا. فیض احمد فیض کی بیٹی اور اس میلے کی چیف آرگنائزر سلیمہ ہاشمی نے اس میلے کے بارے میں وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کی. فیض میلے کے پروگراموں میں کس قدر تنوع ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے سلیمہ ہاشمی نے کہا،
ان 3 دنوں میں آپ کو نہ صرف شعر و ادب سے متعلق محفلیں ملیں گی بلکہ سیاسی مباحثے، تھیٹر، موسیقی، رقص، فلم بینی، بصری فنون اور کچھ. یہ سب وہ شعبے ہیں جن میں فیض نے ایسا کام کیا کہ ان کی ترویج اور ڈیولپمنٹ کے لیے ان میں ان کا خاصا کام تھا. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنے بھی ثقافت پہلو ہیں ان سب کا کوئی نہ کوئی انصر جو ہے ان 3 دنوں میں ہم پیش کر سکیں.
ایک سوال کے جواب میں سلیمہ ہاشمی کا کہنا تھا،
یہ صرف فیض کی شاعری سے متعلق نہیں ہے بلکہ ان کا جو پورا نظریہ تھا ثقافتی ارتقاء کا، یہ اس سے متعلق ہے. کیونکہ فیض صرف شاعر نہیں تھے بلکہ وہ ایک ایسے انسان تھے جن کے جتنے بھی ثقافتی ذریعہ اظہار تھے اس میں ان کی دلچسپی بھی اور ان کا کام بھی.
فیض میلے میں لوگوں کی شرکت اور مختلف پروگرام کس طرح جاری ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے سلیمہ ہاشمی کہتی ہیں،
وہ نوجوان ہیں، بچوں کے لیے پروگرام ہیں، ساتھی پارٹیوں کے بھی یہاں پہ ریپرزینٹیوز ہیں، تو ہر قسم کے لوگ ہیں. اور اس وقت باہر تھیٹر بھی ہو رہا ہے جو پنجابی میں ہے. اس وقت ابھی میں اٹھ کے آئی ہوں، وہاں پہ سبط حسن کی جو 100 سالہ برسی ہے اس پہ ایک پروگرام تھا. اندر شاکر علی جن کی بھی 100 سالہ برسی ہے، سالگرہ ہے، اس کے اوپر بھی ایک بصری فنون کی نمائش ہے. تو لہٰذا جتنے بھی پہلو ہیں فیض کی زندگی کے وہ اس سے.
سلیمہ ہاشمی نے بتایا کہ 2 ملکوں سے مہمان بھی اس میلے میں خصوصی شرکت کے لیے آئے ہیں.
جی، جنوبی افریقہ سے ایک فلم میکر ہیں فیروز بلبلیا، وہ آئی ہیں، اور کیوبا سے ایک شاعر، وہ آئے.
فیض میلہ گزشتہ برسوں میں سال میں 1 مرتبہ ہوا کرتا تھا، تاہم اس برس سے لوگوں کی دلچسپی کے پیش نظر یہ 2 مرتبہ کر دیا گیا ہے. یہ فروری میں بھی یہ میلہ ہوا تھا اور اب نومبر میں اس کا انعقاد کیا گیا ہے. یہ 3 روزہ میلہ اتوار کے روز ختم ہو رہا ہے. افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور.
وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کی مشیر سوزن رائس نے شام کی حکومت اور اس کے روسی حمایتیوں کو ہفتے کے روز انتباہ کیا کہ انہیں حلب میں باغیوں کے زیر قبضہ حصوں کے اسپتالوں پر ہولناک بمباری پر جواب دہ ٹھہرایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ امریکہ نے طبی تنصیبات اور انسانی ہمدردی کے کارکنوں کے خلاف ان ہولناک حملوں کی سخت ترین انداز میں مذمت کی ہے اور مذمت کرتا ہے، اور یہ کہ ان ہولناک کاروائیوں کا کوئی جواز نہیں ہے۔ شام کی حکومت اور اس کے اتحادی بالخصوص روس پر ان فوری اور طویل المیاد نتائج کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو شام اور اس سے باہر کے علاقوں میں ان کاروائیوں کی وجہ سے سامنے آئے ہیں۔ ہفتے کے روز حلب میں سرکاری فورسز کی جانب سے مسلسل بمباری کے پانچویں دن کیے جانے والے فضائی حملوں اور توپوں کی گولہ باری سے کم از کم 27 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس شہر میں 2,75,000 سے زیادہ لوگ بستے ہیں۔ جمعے کے روز حکومت نے حلب کے 4 ہسپتالوں پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں باغیوں کے مقرر کردہ ہیلتھ ڈائریکٹریٹ میں حزب اختلاف کے زیر قبضہ تمام علاقوں کے ہسپتالوں میں کام بند کر دیا۔ ڈائریکٹریٹ نے ایک بیان میں کہا کہ انفراسٹرکچر کی دانستہ تباہی نے میسور شہر کے لوگوں کو، جن میں بچے، بوڑھے، مرد اور خواتین شامل ہیں، علاج کے لیے طبی مراکز سے محروم کر دیا ہے۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ جنگی طیاروں نے 20 سے زیادہ مضافاتی علاقوں پر بمباری کی۔ سرکاری میڈیا کے مطابق منگل کے روز جب سے لڑائی دوبارہ چھڑی ہے، 92 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں 2 لوگ مبینہ طور پر باغیوں کے مارٹر گولوں سے ہلاک ہوئے جو شہر کے سرکاری قبضے کے حصوں کو ہدف بنا رہے تھے۔ اقوام متحدہ کے لیے شام کے سفیر اسٹیفن دی مستورا پروگرام کے مطابق اتوار کو شام کے دارالحکومت دمشق کا دورہ کریں گے اور شام کے وزیر خارجہ اور اعلی فوجی عہدیداروں سے گفتگو کریں گے۔ میسور شہر حلب توقع ہے کہ زیر گفتگو موضوعات میں شامل ہوگا۔ منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہفتے کے روز مٹ رامنی سے ملاقات کر رہے ہیں، جو مسٹر ٹرمپ کے سخت ترین ریپبلکن نقاد ہیں اور جن کا ذکر وزیر خارجہ کے ایک امکانی امیدوار کے طور پر کیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ اور رامنی کے درمیان تعلقات تلخ رہے ہیں، لیکن عبوری ٹیم کے وائس چیئرمین اور نئے نامزد اٹارنی جنرل کے امیدوار جیف سیشنز نے مسٹر ٹرمپ پر زور دیا ہے کہ وہ مسٹر رامنی کو آئندہ کی انتظامیہ میں کسی منصب کے لیے زیر غور لائیں۔ رامنی کے ساتھ جو 2012 کے ناکام ریپبلکن امیدوار رہے ہیں، مسٹر ٹرمپ کی ملاقات کو بہت سے لوگ ریپبلکنز کے مزید مرکزی رہنماؤں سے مصالحت کا ایک اقدام سمجھ سکتے ہیں۔ ٹرمپ ملک کے اعلی ترین سفارتی عہدوں کے لیے کئی لوگوں کو زیر غور لا رہے ہیں، جن میں نیویارک کے سابق میئر روڈی جولیانی، اقوام متحدہ کے لیے سابق امریکی سفیر جان بولٹن، سینیٹر باب کراکر اور ساؤتھ کیرولائنا کے گورنر نکی ہیلے شامل ہیں۔ ایوان کے سابق اسپیکر نیوٹ گنگریچ کا ذکر بھی وزیر خارجہ کے عہدے کے ایک امیدوار کے طور پر کیا گیا تھا، لیکن جمعرات کے روز اس فیصلے کے بعد کہ وہ مسٹر ٹرمپ کی مدد کابینہ سے الگ رہ کر کریں گے، ان کا نام واپس لے لیا گیا تھا۔ اگر ٹرمپ نے رامنی کو وزیر خارجہ منتخب کر لیا تو انہیں روس پر اپنے درمیان موجود اختلافات پر قابو پانا ہوگا۔ ٹرمپ اور رامنی نیو جرزی کے شہر بیڈمنسٹر میں، جہاں مسٹر ٹرمپ کا نیشنل گولف کلب واقع ہے، ملاقات کر رہے ہیں۔ اور امریکی منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے انتظامیہ کے بہت سے اعلی ترین عہدوں میں سے پہلے 3 کو پور کرنے کے لیے 3 کٹر قدامت پسند ریپبلکنز کو اہم کردار ادا کرنے کے لیے چن لیا ہے۔ انہوں نے اپنے اٹارنی جنرل کے لیے سینیٹر جیف سیشنز، سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر کے طور پر کانگریس مین مائک پومپیو، اور قومی سلامتی کے اپنے مشیر کے طور پر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل مائک فلن کو چنا ہے۔ یہ تینوں امیدوار، جو ٹرمپ کی پوری غیر روایتی صدارتی مہم میں ان کے وفادار رہے اور جو سخت گیر موقف کے حامل ہیں، قومی سلامتی اور قانون کی عملداری کی ان کی ٹیموں کی قیادت کریں گے۔ نیویارک کے اٹارنی جنرل ایرک شینیڈر مین نے کہا ہے کہ منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے سابق ٹرمپ یونیورسٹی سے متعلق جعلسازی کے کئی مقدمات کے تصفیے کے لیے $25 ملین یا $2.5 کروڑ ادا کرنے پر رضامند ہو گئی ہیں۔ ایرک شینیڈر مین نے کہا کہ یہ تصفیہ مسٹر ٹرمپ کی جانب سے اپنے موقف سے یکسر پلٹنے اور ان کی جعلی یونیورسٹی کے 6,000 سے زیادہ متاثرین کی ایک بڑی فتح تھی۔ ٹرمپ اس سے قبل کہتے رہے ہیں کہ وہ اس مقدمے پر کبھی مفاہمت نہیں کریں گے، لیکن ان کے وکلاء کا کہنا ہے کہ اس مقدمے میں مفاہمت پر ہماری رضامندی کی ایک بہت اہم وجہ یہ تسلیم کیا جانا تھا کہ منتخب صدر یا ٹرمپ یونیورسٹی کی کوئی غلطی یا قانونی ذمہ داری نہیں تھی اور اس مقدمے کے شواہد اور حقائق کا کوئی تعین نہیں ہوا تھا۔ اور نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتقال اقتدار کی تیاریاں انتخابات کے بعد کانگریس کے اجلاس کے آخری دن پر غالب رہیں۔ انتخابات میں بھاری فتح کے بعد ریپبلکن ارکان نومنتخب صدر کے انتقال اقتدار کا دفاع کر رہے تھے، جبکہ ڈیموکریٹ تاریخی شکست کے بعد آگے بڑھنے کے راستے تلاش کر رہے تھے۔ کیتھرین جپسن کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں انجم ہیرلڈ گل۔
نومنتخب امریکی نائب صدر مائک پینس کیپیٹل ہل میں ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ مائک پینس ایوان نمائندگان کے سابق رکن بھی رہے ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کہ وہ صدر ٹرمپ اور کانگریس میں موجود ریپبلکن ارکان کے درمیان اہم ترین رابطہ ہوں گے۔ مائک پینس کا کہنا تھا،
مجھے اعتماد ہے کہ تقریب حلف وفاداری کی جانب بڑھتے ہوئے ہم بہترین ٹیم تشکیل دیں گے۔ ایوان نمائندگان اور سینٹ کے رہنماؤں کے ساتھ مل کر ہم اپنی فوج کی تعمیر نو کریں گے اور معیشت کو بحال کریں گے اور امریکہ کو ایک بار پھر عظیم تر بنائیں گے۔ ایوان میں دوبارہ منتخب ہونے والے سپیکر پال روائن کا کہنا تھا کہ ہمارا پرجوش ایجنڈا ابھی ابتدائی مراحل میں ہے۔ انہوں نے کہا، ہم ابھی تبدیلی کے آغاز پر ہیں، اس لیے ہم آنے والی نئی انتظامیہ کے ساتھ مل کر انتقال اقتدار کی منصوبہ بندی پر کام کر رہے ہیں۔ تاہم انتقال اقتدار کی تیاریوں کا پہلا ہفتہ اندرونی رسہ کشی، لوگوں کی تبدیلی اور ٹرمپ کی جانب سے کی جانے والی تقرریوں پر تنقید کی وجہ سے تھوڑا سست گزرا۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے ایوان میں اکثریتی جماعت کی لیڈر نینسی پلوسی کا کہنا تھا، اپنے چیف اسٹریٹجسٹ کے طور پر سٹیو بینن کا تقرر ایک ایسا انتباہی اشارہ دیتا ہے کہ نو منتخب صدر ٹرمپ اپنے نفرت سے بھرپور اور تقسیم کرنے والے اس ایجنڈے سے پوری طرح وابستہ ہیں جس نے ان کی انتخابی مہم کا تعین کیا تھا۔ نینسی پلوسی کا کہنا تھا کہ انہوں نے مائک پینس کے ساتھ ملاقات کے دوران بہت صاف اور سیدھی بات کی کہ ہم بنیادی ڈھانچے اور بچوں کی نگہداشت اور دیگر مسائل پر کیسے مل کر کام کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ملاقات نو منتخب صدر ٹرمپ کے ساتھ گزشتہ ہفتے ہونے والی ملاقات کا اگلا مرحلہ تھا۔ تاہم نینسی پلوسی کو خود بھی مختلف چیلنجوں کا سامنا ہے کیونکہ ان کی قیادت داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ ڈیموکریٹ جماعت اب ووٹروں تک پہنچنے کے نئے طریقہ کار پر غور کر رہی ہے۔ کیپیٹل ہل کے اندر جب نو منتخب نائب صدر موجودہ ڈیموکریٹ رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہے تھے، تب سینیٹر برنی سینڈرز باہر اپنی جماعت کے حامیوں کے ہمراہ اکٹھا ہوئے تاکہ شکست کے بعد آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کر سکے۔ بہت سے لوگ سینیٹر برنی سینڈرز کو ڈیموکریٹ جماعت کا مستقبل قرار دے رہے ہیں۔ برنی سینڈرز کا کہنا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ بہت سی وجوہات کی وجہ سے جیتے، لیکن میرے نزدیک ان کے جیتنے کی ایک وجہ ڈیموکریٹ جماعت کی ناکامی تھی جس کو اب دور ہونا چاہیے۔ ان کے حامیوں کو امید ہے کہ سینٹ میں اپنی نئی قائدانہ حیثیت کے بعد سینیٹر برنی سینڈرز مزدور اور نچلے طبقے تک رسائی حاصل کر سکیں گے، اور کانگریس اب جوابات سے زیادہ سوالات کے ساتھ ایک ہفتے کی چھٹی پر جا رہی ہے۔ اس دوران ڈیموکریٹ ارکان قیادت تلاش کر رہے ہیں جبکہ ریپبلیکن ارکان ٹرمپ کے انتقال اقتدار کا انتظار کر رہے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور پروگرام جہاں رنگ میں تجزیہ کاروں کے سامنے سوال رکھا گیا کہ امریکہ میں سیاسی قیادت کی تبدیلی اور منتخب صدر کے بظاہر سخت گیر موقف کے بعد پاکستان اور امریکہ کے دفاعی تعلقات، خاص طور پر دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی جہتیں کیا ہو سکتی ہیں، اور یہ کہ پاکستان جہاں پہلے ہی امریکہ کے لیے پسندیدگی کی شرح کم بتائی جاتی ہے، وہاں امریکہ سے متعلق عوامی رائے پر ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے کیا اثرات ہوں گے۔ تجزیہ کاروں میں شامل ہیں اسٹریٹجک ویژن انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ظفر اقبال، سیکورٹی امور سے تجزیہ کار چودھری نعمان ظفر اور صحافی زاہد گشکوری۔ ظفر اقبال کہتے ہیں،
میرا تو خیال ہے اس کو ڈیپ امپیکٹ زیادہ نہیں ہوگا، اس کا جو ہے وہ امریکن پالیسی کی وجہ ہے کہ امریکن پالیسی جو پچھلے 10 یا 15 سال میں اڈاپٹ کی گئی ہیں، لوگ اس کے ساتھ خوش نہیں ہیں۔ ریسنٹلی جو اس میں کافی انکریز ہوئی ہے وہ امریکہ کی جو انڈیا کے ساتھ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، اور چونکہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خراب ہیں، سیکورٹی پرابلم ہے، تو اس قسم کی جو پالیسیاں اس کو زیادہ افیکٹ کرتی ہیں، بہرحال کسی انڈیویجول کی وجہ سے اس پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں یہ ضرور سامنے بات آئے گی کہ نئی ایڈمنسٹریشن کون سی پالیسی اڈاپٹ کرتی ہیں، اور وہ اگر پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہیں، ان کو ہرٹ کرتی ہیں، اور پبلک پرسپشن بھی اس کے خلاف ہے، تو پھر اینٹی امریکن بڑھے گا پاکستان میں۔
نعمان ظفر صاحب، دونوں اینگل، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ ان کی فتح کے بعد انٹائی امریکنزم سینٹیمنٹ پہ کیا فرق پڑے گا، اور دوسرا یہ کہ ملٹنسی کو ڈیل کرنے میں دونوں ملکوں کے درمیان کس نوعیت کی کوآرڈینیشن آپ اینٹیسپیٹ کرتے ہیں؟
جہاں تک میں نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی تقریریں جو الیکشن سے پہلے کرتے رہے ہیں وہ پڑھی ہیں، تو اس میں ایک چیز مجھے جو واضح نظر آئی ہے وہ یہ، ان کا سینٹیمنٹ یہ تھا کہ جو ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے، جو فنڈامنٹلزم ہے، اس کو کسی بھی صورت جو ہے نا شکست دینی ہے، ये भी मतलब मैं महसूस किया है कि उन्होंने ये भी कहा कि जी जो जो लिबरल अथॉरिटेरियनिज्म को बर्दाश्त किया जा सकता है, शाम के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है इन द फॉर्म ऑफ आईएस और एनी अदर, उसको हम मिलकर लड़ेंगे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी कि अगर हम अगर किसी तरीके से कोई स्ट्रेटजी बना लें और अगर हम वाकई आईएसआईएस के खिलाफ या इस तरह के एलिमेंट के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और अमेरिकन जो पॉलिसी साज हैं वो एक पेज पे होंगे, और अब ये हमारे लोगों का काम है हम कैसे उनको अपने पेज के ऊपर लाते हैं और हम उनकी हेल्प हासिल कर सकते हैं इनके खिलाफ लड़ने के लिए। दूसरी चीज है कि पाकिस्तान में इनका सेंटीमेंट देखें, पाकिस्तान में सेंटीमेंट ज्यादातर लोग यही समझ रहे थे कि हिलरी क्लिंटन जीतेंगी और ये डेमोक्रेट के हवाले से वो जरा खुशी का इजहार करते हैं और रिपब्लिकन, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई इतनी बड़ी कोई चेंज नजर नहीं आएगी पाकिस्तान के हवाले से। हाँ, ये थोड़ी सी सख्ती जरूर होगी कि पाकिस्तान के, क्योंकि वो इंडिया का जो नैरेटिव है अमेरिका में वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है और मतलब प्रेजिडेंट ने भी उसको एप्रिशिएट भी किया हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान का रोल है रीजनल सिक्योरिटी के मामलात में उसको एक तो इग्नोर भी नहीं किया जा सकता और हमारी जो से है उसको आप उसके इनकार भी नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान के साथ मिलकर जरूर वो चलेंगे और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी अगर हमने टेररिज्म के खिलाफ कोई जंग लड़नी है।
जी जाहिद, दोनों जावियों पे आपकी नजर जितना मुख्तसर आप इसको कह सके।
असद, मेरी नजर में तो बम्पी रोड है पाकिस्तान के लिए जब प्रेजिडेंट इलेक्ट ट्रंप की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जहर है पाकिस्तान अभी इसको रीड कर रहा है। पाकिस्तान ने जो ट्रंप फाउंडेशन ट्रंप के एक टॉप के एलाई हैं अखलाक तौर और पाकिस्तानी ओरिजिन के थ्रू उन्होंने उनके थ्रू उन्होंने उनसे कॉन्टेक्ट भी किया है। इसके अलावा पाकिस्तान अपना एक नया एम्बेसडर देखेगा आने वाले कुछ महीनों में अमरीका में, वो भी उसको रीड कर रहे होंगे कि वो कौन साहब होंगे। तो ये बिल्कुल सही है कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप, उनकी जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है वो बहुत आगे जा रही है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान इसको बड़े कंसर्न के साथ देखता है। सेंटीमेंट बेसिक इंडिविजुअल लेवल से आप देखें, मेरे ख्याल में इतना नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि अब ये देखना होगा कि ड्रोन पॉलिसी अमरीका की कैसे आगे जाती है ट्राइबल एरियाज में, फिर न्यू पॉलिसी को देखना होगा। मेरा नहीं ख्याल के इंडिविजुअल लेवल पे अमेरिकन देखते हैं, चाहे कोई भी उनका प्रेसिडेंट हो, पॉलिसीज की बात है। जब उनकी पॉलिसी नई वो सेट करेंगे आने वाले साल के लिए, तो ये फिर मुनासिब होगा कि आप इस पे कोई फाइनल कमेंट करें।
बहुत शुक्रिया जाहिद गिश्कोरी, आप हमारे साथ थे। डॉक्टर जफर इकबाल चीमा साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और चौधरी नुमान जफर, आपके भी हम मशहूर हैं।
अमरीकी सदर बराक ओबामा सदर के तौर पर अपने आखिरी गैर मुल्की दौरे के आखिरी मरहले में पेरू पहुंच गए हैं, जहां वो डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाब के बाद एशिया पैसिफिक खित्ते के अमरीकी इत्तेहादियों को एक बार फिर यकीन दहानी कराने की कोशिश करेंगे। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने पेरू में एक बैन अल्कामी सरबराही इजलास में एक तकरीर के दौरान आलमी रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो शहरियों को इंटरनेट पर मुंसलिक करने के लिए सरमायाकारी करें। हफ्ते के रोज एपेक के रहनुमाओं के सामने एक तकरीर में उन्होंने इंटरनेट के जरिए मुंसलक होने के उस किरदार को उजागर किया जो वो कम्युनिटीज को गुरबत से निकालने, आलमी सेहत को बेहतर बनाने और दुनिया भर में तालीम के फरोग पर करता है। खबरें खत्म हुईं। और अब लाइफ इन अमेरिका के साथ अंजुम हैरत गिल।
रेस्तरां खोलने से पहले इमरान खान और हसनैन वजीर ने मकामी लोगों से खाने के बारे में उनकी राय जानने के लिए उन्हें 2-4 मर्तबा खाने पर बुलाया। ऐसी ही एक दावत के दौरान मेहमान मर्द और इमरान के दरमियान ये बात हुई, मैं हर रोज इस खाने को खा सकता हूँ। ये आपके लिए फीका या ज्यादा मसालेदार तो नहीं है? बिल्कुल दुरुस्त। रेस्तरां के पाकिस्तानी मालिक हसनैन वजीर का कहना है,
इमरान आया था मेरे पास एक साल पहले, एक वन एंड हाफ ईयर गो, डेढ़ साल पहले आया था, बोला चलो रेस्टोरेंट खोलते, तो लोकेशन स्टार्ट देखनी शुरू करी, 2-3 जगह देखी, ये बहुत पसंद आई, ये नेबरहुड फ्रेंडली।
जिस जगह इस रेस्तरां को खोला गया है वो सन 1931 में एक पेट्रोल पंप था और इसकी बुनियादी शक्ल में कोई ज्यादा तब्दीली नहीं की गई। ह्यूस्टन शहर के मरकजी और मारूफ इलाके में इस रेस्तरां को खोला गया है, जहां खसूसी तौर पर निस्बतन जवान लोग मुख्तलिफ जायकों के खाने चखने आते हैं। हैलोवीन अमरीका में एक ऐसा दिन है जिसे नौजवान लोग बड़े शौक से मनाते हैं, और इसी दिन इस इलाके में नौजवान टेक्सस के मशहूर खाने चखने के लिए आए, जिनमें ये पाकिस्तानी और भारतीय खाने भी शामिल थे। पाकिस्तानी और भारतीय खाना खाने वाली एक लड़की लैला का कहना था, ये खाना बहुत मज़ेदार था, मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही अच्छी सोच है
کہ انڈین اور ٹیکسس کے ذائقوں کو ملا کر پیش کیا جائے. یہ یہاں ہیوسٹن میں پہلے نہیں دیکھا گیا, کم از کم میں نے ایسا کھانا نہیں کھایا. تاہم اس ریستوران کا مینیو مالکان کے آبائی ذائقوں کی عکاسی کرتا ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ ہم امریکی ہیں اور ٹیکسن ہیں, لیکن ہمارا پس منظر دیسی ہے.
اور سوچا کہ ایسی ریسٹورنٹ کھولتے ہیں, ہمارا جو ہیریٹیج بیک گراؤنڈ کا ہے وہ دیسی فوڈ کا ہے, وہ پاکستانی انڈین فوڈ کا ہے. چکن کے سالن, قورمہ, دال, چاول, سموسہ.
ممی ڈیڈی جو گھر میں کھانا بناتے تھے وہ تو ہر دن کھانا ہوتا تھا, مگر اس کے بعد باہر جانے کے بعد بھی جو ہے کافی سارا وقت امیرکن لوگ کے ساتھ گزارنا ملا. اس کے ساتھ ہم امیرکن انگلش کھانا وغیرہ بھی بہت سارا کھائے, اسٹیکس کھائے,
چکن فرائیڈ, باربیکیو.
ہماری خواہش تھی کہ ہم دیسی کھانوں کو تھوڑا سا امریکی بنا کر پیش کریں جو یہاں کے لوگ شوق سے کھائیں. یہاں ٹیکسس میں رہنے والے یہ جنوبی ایشیائی باشندے برسوں سے ایک دوسرے کے دوست ہیں, اور پیچھے دونوں ملکوں میں کیا ہو رہا ہے اس سے یہ دور رہتے ہیں. دونوں کی ثقافت اور ذائقوں میں مماثلت کے ساتھ ساتھ ریستوران کے بارے میں ان کا تصور بھی ایک جیسا ہے. وہ ریستوران کی چھت کو اس طرح سے بنانا چاہتے ہیں جہاں سے شہر کا نظارہ ہو سکے. کسی بھی کاروبار کو کھولنے میں نقصان ہونے کا خدشہ رہتا ہے, لیکن یہ دونوں دوست اپنے کاروبار کے بارے میں بہت پراعتماد ہیں, کیونکہ ان کے نزدیک اس کاروبار کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کا کھانا کیسا ہے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. انسان دنیا میں دن رات خود کو محفوظ بنانے کے لیے کوشاں رہتا ہے, مگر پھر بھی کچھ خطرات ہر وقت اس کی تاک میں رہتے ہیں, اور ان میں سے ایک خطرہ حادثات بھی ہیں, اور بڑے پیمانے پر دیکھیے تو جنگیں اور فوجی کاروائیاں بھی. یہ وہ حقائق ہیں جو نہ صرف انسان کو ذہنی طور پر نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ جسمانی طور پر معذوری کا شکار بھی کرتے ہیں, اور پھر نوبت مصنوعی اعضا کے حصول تک آ جاتی ہے. ان مصنوعی اعضا میں انسانی ہاتھ سب سے زیادہ پیچیدہ نظام رکھتے ہیں. چنانچہ جو صنعت مصنوعی اعضا بنانے سے متعلق ہے اس کے لیے مصنوعی ہاتھ بنانا ایک انتہائی مشکل کام ہے. اب ضرورت یہ ہے کہ مصنوعی ہاتھ ہلکا بھی ہو اور لچکدار بھی, اور اس کی گرفت بھی مضبوط ہو. فی الوقت جو مصنوعی اعضا بن رہے ہیں ان کی تیاری کے لیے ہائیڈرولک یا الیکٹرک طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے. اب ضرورت یہ ہے کہ مصنوعی ہاتھ ہلکا بھی ہو اور لچکدار بھی, اور اس کی گرفت بھی مضبوط ہو. فی الوقت جو مصنوعی اعضا بن رہے ہیں ان کی تیاری کے لیے ہائیڈرولک یا الیکٹرک طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے. یہ اعضا وزنی بھی ہوتے ہیں, مگر اب جرمنی کی سالرن یونیورسٹی میں سائنسدان تجرباتی طور پر ایسا فائبر استعمال کر رہے ہیں جس میں نکل اور ٹائٹینیم کا بھرت استعمال کیا جا رہا ہے جو بجلی سے جوڑنے پر آسانی سے شکل بدل سکتا ہے. فلومینا سیمون پی ایچ ڈی انجینئرنگ کی طالبہ ہیں.
The movement of the hand is done by the wire. This wire, when they are activated, they contract. And we are able to exploit this contraction.
وہ کہتی ہیں ہاتھوں کو حرکت ایک تار کے ذریعے دی جاتی ہے. جب تار ہلتا ہے تو ہاتھ سکڑتے ہیں, اور ہم اس کے ذریعے انگلیوں کو حرکت ملاتے ہیں. تاروں کی مدد سے طاقتور مصنوعی خلیے اور رگیں بنائی جا سکتی ہیں, اور تاروں کو بجلی سے جوڑ کر ان کی حرکت کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ان تجربات پر مزید آگے بڑھنے سے زیادہ قدرتی نظر آنے والے اور بہتر کام کرنے والے مصنوعی اعضا بنائے جا سکیں گے. سالرن یونیورسٹی کے سٹیفان سیلیک مستقبل کے اعضا کے بارے میں کہتے ہیں.
Look down the road to like future prosthesis generations, you would like to see this integrated with the human body in a way that you can.
اگر آپ مستقبل کے مصنوعی اعضا پر نظر ڈالیں تو آپ چاہیں گے کہ یہ انسانی جسم کے ساتھ اس طرح جڑے ہوں کہ اعصاب کی جنبش محسوس ہو سکے. اس جنبش کو بعد میں ایک مائکرو کنٹرولر کی طرف منتقل کیا جائے گا, اور پھر یہ خلیوں کو متحرک کرنے کا پیغام پہنچا سکے گی. سالرن یونیورسٹی کے سائنسدان اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ انسانی ہاتھ قدرتی طور پر کیسے کام کرتا ہے تاکہ اسے مصنوعی خلیوں کے یادداشت کے نظام تک پہنچایا جا سکے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہمارا ایک گھنٹے کا یہ نیوز شو ختم ہوتا ہے. پروڈیوسر تھی مدثرہ منظر, ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر، پروڈیوسر تھے اسفر امام اور انجینئر تھے مارٹن کرسیس۔ یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔